بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى جو آیت پڑھی گئی یہ آپ لوگ تو خوب اچھی طرح پڑھتے رہتے ہیں بار بار اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا ترجمہ یوں ہے بامراد وہ ہوگا فلاح اس کو ہوگی کامیاب وہ ہوگا جس نے تزکیہ نفس کر اپنے نفس کا تزکیہ کر من تزکا اس کا طریقہ بھی اس کے فوراً بعد بتا دیا وذکر اسم ربہ فصلى دو چیزیں ہیں اس میں ایک تو اپنے رب کا نام کثرت سے لیتا ہے اور ایک احکام پہ عمل کرتا ہے فصلى سے مراد یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان سب پہ عمل کرتا ہے یہ ہے کہ کل ہی پرسوں کسی نے کہا کہ اس کا انکار کرنے لگا کہ تزکیہ نفس کی ضرورت ہی نہیں نعوذ باللہ قرآن کی ایک آیت کا منکر بھی ایک آیت کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا یہ جو لوگ آج کل بڑی دیدہ دلیری سے کہہ دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ اصلاح کی ضرورت نہیں اصلاح تو ایک مصطلح ہے اصلاح کہو یا تزکیہ نفس کہو یا جو بھی ہے وہ تو مصطلحات ہیں نا جو نام جب رکھ دیا جائے جس زمانے میں جو نام ہے قرآن میں اصطلاح ہے تزکیہ نفس کی کہ نفس کو پاک کرنا ان چیزوں سے جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے تو کوئی اس کا انکار کرے انا للہ و انا الیہ راجعون تو قرآن کا انکار نہیں ہوا کہ قرآن کا انکار تو آج گرچہ کہ پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا گیا تھا محفوظ نہیں ہوا کہ خلاصہ اس کا عرض کر دیا جائے کہ یہ آخر ہے کیا اور ہمیں یعنی عملی لحاظ سے ہمیں کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو سمجھ لیجئے کہ جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کسی بھی کام کے کرنے میں مقصود کیا مقصد ہے اگر مقصد ہی واضح نہیں ہے تو وہ کام کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا اور نہ اس میں دلچسپی پیدا ہوگی کیونکہ مقصود ہی واضح نہیں ہے اور یہاں مقصود صرف ایک ہے تزکیہ نفس ہو یا اعمال صالحہ ہوں یا بزرگوں سے تعلق ہو یا مجلس میں آنا ہو جو کچھ بھی ہے اس میں ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے حق تعالیٰ راضی ہو جائے رضا حق بس ایک مقصود ہے اور کچھ مقصود نہ ہو ایک ہی چیز مقصود ہے اس میں کہ ہمیں کرنا کیا ہے اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز یہ سمجھنا ہے کہ مقصود کیا ہے جو بھی کریں گے آگے وہ تو ہوگا بعد میں لیکن مقصود کیا ہے تو مقصود جو ہے وہ صرف ایک ہے کہ حق تعالیٰ راضی ہو جائے اور اس مقصود کو حاصل کرنے کا طریقہ جب بھی کوئی آدمی چاہتا ہے کہ کوئی چیز حاصل کرے تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کیسے حاصل کرے اچھا آپ انجینئرنگ میں داخلہ چاہتے ہیں یا میڈیکل میں داخلہ چاہتے ہیں تو فلاں فلاں کالج میں تعلیم حاصل کریں اتنے نمبر حاصل کریں یہاں درخواست دیں وہاں درخواست دیں طریقہ ہوتا ہے اسی طرح سے اس کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے کس نے بتایا یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں صریح آیات میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ بھی بس ایک ہے کہ شریعت کے حکموں پر پورے پورے چلنا اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے اس پہ پورے پورے چلنا یہاں سے ہی ایک غلطی شروع ہوتی ہے اور اس غلطی کی وجہ سے لوگ دین سے محروم کر لیتے ہیں اپنے آپ کو یہاں تک تو کم و بیش ہر ایک سمجھتا ہے کہ مقصود ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا گرچہ کہ اس کو مستحضر نہیں رکھتے اور مستحضر نہ رکھنے سے سخت نقصان ہوتا ہے جب مقصود مستحضر نہیں ہے، جب ہمیں یہی یاد نہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، تو ہم یقیناً غلط ڈائریکشن میں جائیں گے. میں کئی بار مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک دریا کے ادھر سے کوئی تیراک چلے اور دریا کے ادھر ایک جھنڈا لگا ہوا ہے، اس کو نظر میں رکھے تو سیدھا وہاں پہنچ جائے گا جو تیراکی کرتے ہیں ان سے پوچھ کے، اور اگر وہ جھنڈا اوجھل ہو جائے اس کی نظروں سے تو وہ ڈرفٹ کر جائے گا لہروں کے ساتھ، وہ نہیں پہنچ سکے گا. یہی حال یہاں بھی ہے کہ اگر ہم نے اپنے اس کو کہ ہمارا مقصود کیا ہے اس کو ہم بھول گئے، مستحضر نہیں رکھ، ذہن میں نہیں رکھا، تو ہم ڈرفٹ کر جائیں. اس کو ہر وقت مقصود کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. وہ تمام چیزوں میں ہے، مثلا نماز پڑھ رہے ہیں تو کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. کسی شیخ سے تعلق ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ہم راستہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. اسی طرح سے اس مقصود کو ذہن میں رکھنا ہر وقت یہ ضروری ہے، وہ کرو جس سے اللہ میں راضی ہو. اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں بس ایک کام سے، کہ شریعت کے حکموں پہ پورا پورا چلے. ایک بھی گناہ کرے گا حق تعالیٰ راضی نہیں. حق تعالیٰ گناہ سے راضی نہیں ہوتے. گناہ پہ تو سزا ہے، گناہ سے کیسے راضی ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کوئی کرے تو راضی ہو جائیں گے اللہ میاں؟ ہرگز راضی نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں صرف ایک بات سے، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر، شریعت کے حکموں پر پورے طریقے سے چلے. اب دیکھیں، جب تک یہ باتیں دل میں آپ کے پکی نہیں ہوں گی، آپ کا عمل نہیں ہو پائے گا اور مقصود تک آپ نہیں پہنچ سکیں گے. اور اگر مقصود تک پہنچنا نہیں ہے تو یہاں بیٹھنا بیکار ہے، اپنا وقت ضائع کرنا. یہاں تو صرف وہ لوگ آئیں جو کہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پالیں، اللہ تعالیٰ کو مقصود، جو مقصود ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں ہم سے، وہ دل میں ہو جذبہ، تو پھر بے شک ایسی مجالس مفید ہو سکتی ہیں. لیکن اگر دل میں یہی نہیں ہے تو وہ تو ہر جگہ گڑبڑ کرے گا. اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ کبھی ادھر عمل نہیں کرے گا، کبھی یہاں عمل نہیں کرے گا، کبھی آنکھوں کو نامحرموں پہ ڈالے گا، کبھی زبان سے غیبت کرے گا، کبھی کچھ کرے گا، کبھی کچھ کرے گا. وہ تو کیونکہ مستحضر ہی نہیں ہے وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں شریعت کے حکموں پر پورے پورے چلنے سے. سمجھ لیجیے، اس کو بار بار دہرانے سے اور دل میں بیٹھانے سے کام بنتا ہے. لیکن یہاں جو یہاں تک تو ہر مسلمان ہی سمجھتا ہے، گرچہ اس کو یاد نہیں رہتا. مسلمان کو یہ نہیں کہ یہ سمجھتا نہیں ہے، ہر مسلمان کسی سے بھی پوچھیں کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، کسی سے پوچھیں گے کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ ان کے حکموں پہ چلنا ہے. کوئی ایک بھی نہیں بتائے گا آپ کو، کافر بھی نہیں ہے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی سے اللہ میں راضی ہو جائیں گے. کہہ سکتا کوئی؟ ہرگز نہیں. حق تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے. لیکن جو غلطی ہوتی ہے بڑی، جہاں سے مختلف قسم کی شاخیں شروع ہو جاتی ہیں، مختلف قسم کے طبقے بن جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام دو طرح کے ہیں. حالانکہ بالکل صاف صاف صریح طریقے سے قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے، لیکن اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ دو طرح کے احکام ہیں. ایک کہلاتے ہیں احکام ظاہرہ، جو جوارے سے ہوتے ہیں، آنکھ سے ہوتے ہیں، کان سے ہوتے ہیں، زبان سے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ پیر سے ہوتے ہیں، یہ ظاہری اعمال کہتے ہیں. جیسے نماز ہے، نماز ایک ظاہری عمل ہے، گرچہ نماز کے اندر ہی بہت سے باطنی اعمال بھی ہوتے ہیں. مثلا نماز کی نیت تو کسی کو نظر نہیں آتی، زبان سے ہوتی نہیں ہے، یہ تو دل ہی دل میں ہوتی ہے، یعنی سوچ سے ہوتی ہے. تو یہ جو نیت ہے نماز میں، یہ باطنی عمل ہے. اس طرح سے نماز میں ایک چیز ہے جو واجب ہے، کیا؟ خشوع. خشوع واجب ہے. خشوع کیا ہے؟ باطنی عمل ہے. یعنی غیر نماز کو نہ سوچنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف یا نماز کی طرف متوجہ رہنا، یہ بتائیے ظاہری عمل ہے؟ خشوع میرا نظر آئے گا کسی کو؟ اور میں اگر نماز کے بارے میں کچھ اور سوچ رہا ہوں تو کسی کو نظر آئے گا؟ تو خشوع کیا ہوا؟ باطنی عمل ہوا نا، ظاہری عمل تو ہے نہیں. تو یہ دیکھیں، سمجھنے کی چیز ہے کہ خود نماز میں، اسی طرح سے ہر ہر عمل میں جو خود ظاہری عمل ہو، اس کے اندر بھی بہت سے باطنی عمل چھپے ہوتے ہیں. اور باطنی عمل کو نہ کرو گے تو گناہ نہیں ہوگا؟ گناہ ہوگا. نماز میں خشوع نہیں ہوگا تو واجب، خشوع واجب ہے، گناہ ہوگا. نماز میں نیت صحیح نہیں ہوگی تو نماز ہی نہیں ہوگی بعض اوقات. تو اس سے سمجھ لیجئے کہ کچھ اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں ہمیں حکم فرمایا ہے، وہ ہیں ظاہری اعمال، اور بہت سے اعمال ایسے ہیں جو باطنی اعمال ہیں. ظاہری اعمال تو آپ خوب سمجھتے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب ظاہری اعمال ہیں، ظاہری اعلیٰ اعمال جوارح سے کیے جاتے ہیں، لیکن شکر ہے. شکر کس چیز سے ہوتا ہے؟ صبر کس سے ہوتا ہے؟ تفویض کس سے ہوتی ہے؟ یہ اعمال باطنی ہیں، یہ سوچ میں ہوتا ہے. اس طرح سے گناہ ہے حسد. حسد کیسے ہوتا ہے؟ سوچ. کبر، کبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. وہ کیا ہے؟ یہ زبان سے ہوتا ہے؟ نہیں، سوچنے سے ہوتا ہے. کسی کی حقارت کی بات کو سوچنا، یہی کبر ہے. اسی سے عجب، اپنے اعمال کو پسند کرنا، بہت بڑا گناہ ہے. کیا کیسے ہوتا ہے؟ دل ہی دل میں ہوتا ہے، دل ہی دل میں ہوتا ہے، یعنی سوچ سے ہوتا ہے. تو دیکھیں، یہ چیز بہت لوگ نہیں سمجھتے کہ شریعت کے حکموں پر ہمیں پورے پورے تو چلنا ہے، لیکن شریعت کے احکام دو طرح کے ہیں، کچھ احکام ظاہرہ ہیں، کچھ احکام باطنہ ہیں. دونوں کو پکا کرنا ہے. اگر آپ نے ظاہری احکام پہ عمل کیا لیکن باطنی اعمال پہ، تو وہی گناہ، بلکہ اس سے شدید گناہ، اس سے شدید گناہ ہوتا ہے. اور ظاہری اعمال سے زیادہ ضروری ہے باطنی اعمال کو ٹھیک کرنا. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ ایک شہید کو لایا جائے گا قیامت کے روز، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا، یا اللہ، میں نے تو آپ کے دشمنوں سے جنگ کی اور جہاد کیا، اور اس میں میں شہید ہو گیا. تو حق تعالیٰ فرمائیں گے اس کو، دیکھیں حدیث شریف ہے، یہ بھی شہید کے بارے میں فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میں صرف مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو جھوٹ کہتا ہے، تو اس لیے لڑ رہا تھا، تو اس لیے جہاد کر رہا تھا کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، بڑا بہادر ہے، بڑا بہادر ہے. تو تجھ کو کہہ لیا گیا بہادر، تجھ کو بہادر کہہ لیا گیا. اور فرشتوں کو حکم دیں گے اللہ تعالیٰ، حدیث شریف کو اٹھا کے دیکھیے، اس کو اٹھاؤ، الٹے منہ جہنم میں پہنچا. شہید کا یہ حشر کیوں ہوا، یہ بتائیے مجھے آپ، کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے، اس کو ریا کہتے ہیں، کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کام کر رہا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ظاہری ہوتا ہے کہ باطنی ہوتا ہے؟ باطنی ہوتا ہے، صرف سوچ میں ہوتا ہے. کسی کو نظر تھوڑی آتا کہ وہ ریا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. ریا اور اخلاص نظر نہیں آتے. دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم کو ریا کا علاج کرانا ہوگا، ورنہ تمہارا بہترین سے بہترین عمل تمہیں جہنم میں پہنچائے گا. نہیں ہے کیا اس حدیث شریف کا یہ مطلب؟ تو بتائیے پھر، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اعمال باطنہ کو ٹھیک کرنا ضروری نہیں ہے؟ جیسے کسی نے ابھی حال میں کہا کہ نہیں، اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ارے تم قرآن کے منکر ہو رہے ہو، قرآن کے منکر ہو رہے ہو. قرآن میں اصلاح کا حکم ہے، جہاں جہاں آیا ہے گناہ کی توبہ کا حکم. تابو، انہوں نے توبہ کی، واصلحوا، تاب واصلح، ایک جگہ نہیں قرآن میں، بار بار جگہ جگہ آیا ہے کہ توبہ اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب وہ اصلاح کرے. تو زیادہ تر گناہ جو ہمارے ہوتے ہیں وہ تو باطنی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی مثال دی، پھر ایک عالم کی مثال دی اسی طرح کی، اس کو بھی الٹے منہ جہنم میں پہنچایا جائے گا، اور پھر ایک سخی کی مثال دی جو پیسہ صدقات بہت کرتا تھا، اس کا بھی یہی حشر ہوا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طویل حدیث بیان فرما کر کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمیں؟ کہ دیکھو، باطنی اعمال پہ توجہ دو. اگر تمہارے اندر ریا ہوگی تو جہنم میں یہی اعمال جو تمہارے بڑے اعلیٰ اعمال ہیں، شہادت اور علم دین کا پھیلانا اور صدقہ اور خیرات، یہی تم کو جہنم میں لے کے جائیں گے. نہیں ہے اس کا مطلب کیا؟ یہ مطلب ہے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے. اور جب اعمال باطنہ کو ٹھیک کر لیتا ہے، یعنی اعمال باطنہ میں جب گناہ نہیں ہوتا، یعنی سوچ ٹھیک ہو جاتی ہے ہر چیز کی. ابھی اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری سوچ کتنی جگہ غلط ہے. کبر ایک غلط سوچ ہے، عجب ایک غلط سوچ ہے، حسد ایک غلط سوچ ہے، جتنے ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں سب غلط سوچ ہی تو ہے، سوچ والے گناہ، یہ باطنی اعمال ہے. تو یہاں پہ جو چیز اب اگر ہم نے باطنی اعمال پہ توجہ نہ دی تو وہ ظاہری اعمال سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آدمی وہی درندہ کا درندہ بنا رہے گا، خباثت نفس اس کی ختم نہیں ہوگی. مختصرا یہ کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مقصود کو سمجھیں. مقصود ہے کیا؟ مقصود اللہ کی رضا ہے. اس کو پورا کرنے کا طریقہ صرف ایک ہے، شریعت کے حکموں پر پورے پورے چلنا. اور شریعت کے حکم دو طرح کے، ظاہری اور باطنی. ظاہری اعمال وہ ہیں جو آنکھ سے، کان سے، ہاتھ سے، پیر سے ہوتے ہیں اور دوسروں کو نظر آتے ہیں، اور باطنی اعمال وہ ہیں جو صرف سوچنے سے ہوتے ہیں اور دوسروں کو نظر نہیں آتے. مثلا میں شکر کر رہا ہوں بیٹھا ہوا، تو اس کو کیا نظر آئے گا ہمارے پاس بیٹھے ہوئے آدمی کو؟ نظر نہیں آئے گا. یا میں حسد کر رہا ہوں نعوذ باللہ، تو کیا اس کو نظر آئے گا؟ نظر نہیں آئے گا. یہی پہچان ہے. باطنی اعمال زیادہ ہیں، اور جب باطنی اعمال انسان ٹھیک کر لیتا ہے، یعنی ان گناہوں سے توبہ ہو جاتی ہے اور اصلاح ہو جاتی ہے، اور تمام جو احکام ہیں باطنی ان پہ عمل کرنے لگتا ہے، تو ظاہری اعمال خود ٹھیک ہو جاتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معاملات یومیہ میں لکھا ہے، اور یہ اور جگہ بھی لکھا ہوا ہے، کہ جتنے بھی ظاہری اعمال ہیں یہ ناکارہ رہتے ہیں، ناقص رہتے ہیں، جب تک کہ باطنی اعمال ٹھیک نہ ہو. کیونکہ آپ کو ابھی نماز کی مثال دی، نماز کیا ہے؟ ایک ظاہری عمل ہے، لیکن نیت اگر ٹھیک نہ ہو، نیت اس میں لگی ہوئی ہے، نیت باطنی عمل ہے. اگر نیت ٹھیک نہ ہو تو نماز ہوگی؟ وہ نماز وہی جہنم میں پہنچانے والی نماز ہوگی. نیت یہ ہے کہ ہم کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، کسی پہ اثر جمانے کے لیے. تو وہی دیکھیے سوچنے سے کتنا فرق پڑ گیا. وہی نماز جو جنت کا ذریعہ بنتی، جہنم کا ذریعہ بن رہی ہے. یا نماز میں خشوع ضروری ہے، اور خشوع کی بجائے ہم الٹی سیدھی چیزیں سوچ رہے ہیں نماز میں، تو گناہ ہوگا. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے، سب سے پہلی چیز کہ ہمارا مقصود کیا ہے، اور مقصود کو پورا کرنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ شریعت کے حکموں پر پورے پورے چلنا ہے. اور شریعت کے احکام دو طرح کے ہیں، ظاہری اور باطنی، دونوں پہ پورا پورا عمل کرنا پڑے گا. بلکہ باطنی پہ جب عمل کرے گا پورا پورا، تو وہ ظاہری اعمال اس کے خود ٹھیک ہو جائیں گے. دیکھیں کسی شخص کی، فرض کیجئے نماز قضا ہوتی ہے، یا صبح کی جماعت نہیں ملی، کیا وجہ ہے؟ ایک باطنی عمل ضرور گڑبڑ میں ہوگا. وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت. اللہ کی محبت اس کو نہیں ہے پوری. اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں؟ ترجیح دینے کو. ایک شخص کہے کہ مجھ کو اللہ کی محبت ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ترجیح دیتا ہے دوسری تمام چیزوں پہ. اسی کو محبت کہتے ہیں. جس محبت کا حکم ہے قرآن میں، حدیث میں، وہ بس اسی کا ہے کہ وہ ترجیح دے، عقلاً ترجیح دے. تو اگر یہ شخص اللہ کے حکموں کو ترجیح دیتا ہے، میں نے کہا تجربہ کر لو، شام سے رٹ لگاؤ کہ اللہ کے حکموں کو میں ترجیح دوں، پھر اذان کی آواز آئے تو وہ لیٹا نہیں رہ سکتا، چلا جائے گا مسجد. وجہ یہ ہے کہ محبت نام ہی اسی کا ہے. اور محبت ایک عمل باطنی ہے، یعنی عمل باطنی یوں ہے کہ نام ہے یہ ترجیح دینے کا، دلی دل میں، یعنی سوچ. جب سوچ میں ترجیح ہوگی تو وہ فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی، اس کی نہ جماعت جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہ ترجیح دے رہا ہے. یہ کتنا بڑا فرق پڑ گیا. اس ایک عمل باطنی کی وجہ سے اگر نہ ہوا صحیح تو گڑبڑ ہو رہی ہے، عمل ظاہرہ میں گڑبڑ ہو رہی ہے. لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، یہی مقصد ہے نا. اگر یہ مقصد نہیں ہے تو یہاں آنا اور بیٹھنا اور سننا بالکل بیکار ہے. میں اپنے احباب سے واقعی بہت اس سے کہتا ہوں، کیا فائدہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں؟ اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو جو بتایا جا رہا ہے اس پہ عمل کرو. لیکن یہ جو ہے راستہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ پورے طریقے سے چلنا، شریعت کے حکموں پر پورے پورے چلنا، اس میں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے احکام ہیں، یہ بغیر ایک رہنما کے طے نہیں ہو سکتا. لوگوں نے زندگیاں گزارنی، کوئی بھی ایسا نہیں ہوا جو اللہ والا ہوا ہو اور اللہ کو راضی کیا ہو اور ایک رہنما کے بغیر، کبھی نہیں کر سکتا. اس لیے سب سے پہلا کام یہی کرنا پڑتا ہے کہ کسی ایک کو جس کے اوپر پورا اعتماد ہو، اس کو خوب دیکھ بھال کر اپنا رہنما بنا لو، وہ تمہیں بتائے گا. باطنی اعمال کو سمجھنا کے لیے آسان خود سے نہیں ہوتا، خود سے کھو ہی نہیں سکتا. کوئی ہوگا اللہ والا، وہی آپ کو بتائے گا. تو سب سے پہلا کام تو یہی کرنا ہوتا ہے. دیکھیے ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، یعنی ایمان کا کمال، دین میں کمال حاصل. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہاں جو ہے تقوی، اس سے مراد دین کا کمال ہے. ہمیں حکم ہے دین کا کمال حاصل کریں، یعنی تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر ہر حکم پر عمل ہو. اس کی تقدیر یہ بتائی ہے کہ کونو مصادقین، کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہی انہی کی رہنمائی میں دین تم کو صحیح طریقے سے پتہ چل سکتا ہے، ورنہ کتابیں پڑھنے سے کبھی کسی کو دین حاصل نہیں ہوا ہے، نہ پتہ چلا ہے. تو ان کی صحبت حاصل کرو. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھائی میں جو بھی ہے حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ کی باتیں پڑھ کے سناتا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی علم ہے نہ کوئی عمل ہے، بس بزرگوں کی صحبت بے شک نصیب ہوئی ہے. اور اس کا خلاصہ صرف یہ نکلا ہے کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے عین قرآن و سنت کو پیش کیا ہے، اور وہی بات میں آپ کو سناتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، دین میں کمال حاصل کرو، یعنی شریعت کے حکموں پہ پورے پورے چلو، یہی مطلب ہے کمال کا. اس کا طریقہ بتایا ہے کہ کاملین کے ساتھ رہو. کونو مصادقین، کاملین یا صادقین سب ایک ہیں. دین میں کامل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ راسخ فی الدین ہیں ان کی صحبت حاصل کرو. کاملین کی صحبت سے اعمال میں سہولت ہو جاتی ہے، اس طرح سے کہ ان کی برکت سے نمبر ایک تقاضا نفس مزمحل ہو جاتا ہے. ایک عجیب بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، آپ الگ رہیں اور پھر کسی اللہ والے کے قریب بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیں، آپ خود دیکھیں گے کہ جو نفس کے تقاضے ہیں وہ مزمحل ہو جاتے ہیں. یعنی نفس کے تقاضے تو ہوں گے، نفس کے تقاضے تو مرتے دم تک ختم نہیں ہوں گے، نفس مرتا نہیں ہے، لیکن مزمحل ہو جاتے ہیں، یعنی اتنی مخالفت نہیں کرتے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اللہ والوں کی صحبت میں ہوتا ہی ہے. اس کے علاوہ ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں کہ تقاضائے نفس مزمحل ہو جاتا ہے، اور ان کی صحبت سے عملی طریق معلوم ہو جاتا ہے، دین پہ چلنے کا عملی طریق معلوم ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو بہت سی صورتحال پیش آئے گی جو نہ آپ کو قرآن میں ملے گی نہ حدیث شریف میں ملے گی. قرآن و حدیث میں تو سے براہ راست استنباط کرنا کسی حکم کا تو بہت کم احکام ہے، ہزاروں ہزار احکام تو وہی ہیں جو کہ براہ راست نہیں کر سکتے، فقہ نے نکالے. سجدہ صاحب فلاں غلطی نماز میں ہو گئی، سجدہ صاحب ہوگا، کہاں سے نکالیں گے؟ قرآن سے، حدیث سے، کہاں سے نکلیں گے؟ فقہ سے نکلیں. یہ نئمہ کا کام یہی تھا، ان تمام چیزوں کو جو ممکن ہو سکتی تھیں ان کو فرض کر کے ان کے احکام نکالے. احکام نکالے تو گئے قرآن و حدیث سے ہی، لیکن قرآن و حدیث میں وہ ملیں گے نہیں اس صورت میں کہ ایسی صورت میں یوں کرو سجدہ صاحب، ایسی صورت میں یوں کرو، یہ کہاں ملے گا؟ نہیں ملے گا. فقہ نے نکال نکال کے ایک ایک چیز لکھ کے رکھ دی. تو وہ تو ایک الگ چیز ہے کہ احکام تو زیادہ تر ہیں ہی جو براہ راست قرآن و حدیث سے نہیں نکالے جا سکتے، لیکن یہ جو صورتحال ہوتی ہے کسی شخص کو جو پیش آتی ہے ایک انفرادی طور سے، وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ تو کسی کو پتہ، کوئی آدمی اس کا جواب دے ہی نہیں سکتا. تو اس کا جواب کون دے گا؟ وہ ایک رہنما ہوگا آپ کے سر پر، تو وہ بتائے گا. یہ طریقہ ہے عملی، اور اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے اور اپنی حالت بتاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تجویز فرما دیتے. مثلا ایک شخص آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دل میں سختی ہے، میرے دل میں سختی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کو؟ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو. فرمایا یا نہیں؟ کیا یہ قرآن میں ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو؟ اس کے مناسب ایک علاج بتا دیا، اس کے مناسب ایک علاج بتایا نا. یہی ہے شیخ، آپ کا مسئلہ ہوگا جو، تو اس کے مناسب ایک ایسا علاج بتائے گا کہ دین پہ آپ چل سکیں گے. یہی، اس کے بغیر کبھی راستہ طے نہیں ہوتا. اول تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کیا، یہی سمجھ میں نہیں آتا بہت ساری صورتحال میں، اور اگر سمجھ میں بھی آ جائے تو اس پہ عمل نہیں ہو پاتا. بہت سارے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رضائل رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے کہ وہ نفس یوں وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، کہ ہم نے نفس میں ڈال دیا ہے فجور اور تقویٰ. یہ فجور یہی ہے جو رضائل نفس ہے. مثلا ہر شخص میں حسد کماتا ہے، ہر شخص میں کبر کماتا ہے، ہر شخص میں عجب اور خود پسندی کماتا ہے، ہر شخص میں دھوکہ دینے کا ایک مادہ ہے، ہر شخص میں اس طرح کے رضائل ہیں یہ سب کہلاتے ہیں رضائل نفس، تو ان کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، ان کے تقاضے جب ابھرتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے. ان کو کیسے کریں گے، کیسے کریں گے؟ ایک شخص کے ایک شخص غصے کا مریض ہے، غصہ ایک باطنی عمل ہے، نظر سے وہ پہلے اصل میں کبر کی بات سوچتا ہے، کسی دوسرے شخص کو حقیر سمجھتا ہے، جس کو حقیر سمجھتا ہے اسی پہ اس کو غصہ آتا ہے. تو یہ اب یہ ہے، اس کو ایک مرض ہے. اب غصے کا کیا کریں گے آپ علاج؟ ایک عرصہ لگتا ہے، کون کس کی رہنمائی میں چلیں گے؟ کوئی ایک بڑا ہوگا وہ بتائے گا. وہ ہمارے حضرت، میں اپنے حضرت کے پاس ایک مرتبہ گیا مدینہ منورہ، چند دن رہا ان کے خدمت میں. جب آنے لگا تو حضرت نے پوچھا کہ آپ کو یہاں اتنے دن رہے تو کچھ سمجھ میں آیا؟ کہا حضرت بہت سمجھ میں آیا، کہ وہ اپنی خرابیاں نظر آئیں جو شیخ سے الگ رہ کر نہیں سمجھ میں آتی تھیں. پھر تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں، ایک تو اپنی خرابیاں نظر نہیں آتی ہیں، پھر اگر خرابیاں نظر آ جائیں تو ان کا علاج معلوم نہیں ہوتا. اور اگر علاج کسی کتاب سے پڑھ بھی لیا، مگر کسی کو غصے کا مرض ہے، وہ کتاب پڑھ لے تو کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. اس طرح سے اگر ٹھیک ہوتے ہوئے ہوتے تو ڈاکٹروں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ڈاکٹروں کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کتاب میں پڑھ لیجئے علاج اور اپنا علاج کر لیجیے. نہیں، اس میں بھی یہی ہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، اپنے عیب معلوم نہیں ہوتے، جب تک اللہ والوں سے جڑے نہیں رہو گے تم کو اپنے عیب معلوم نہیں ہوں گے، اور اگر عیب اپنے معلوم بھی ہو گئے تو ان کا علاج معلوم نہیں ہوگا. اور علاج بھی اگر معلوم ہو گیا اور اس پہ عمل بھی کیا تو ہمت بعض اوقات عمل کی نہیں ہوگی، اور اگر عمل بھی کر لیا تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ شفا ہوئی یا نہیں شفا ہوئی. یہ سب شیخ ہی تو بتائے گا، انسان خود سے کیسے طے کر لیتا ہے، کر لے سکتا ہے، نہیں کر لے سکتا ہے. تو کاملین کی صحبت کو اختیار کرنا ضروری ہے. فرمایا کہ یہ کسی عمل کو کس وقت کس صورتحال میں کیا عمل کیا جائے، یہ مسائل جاننے سے حاصل نہیں ہوتا. مسائل بھی جانتا ہو وہ بھی، ہاں، علماء کو بھی ضرورت اس میں کسی شیخ کی پڑے گی. حالانکہ وہ جانتے ہیں مسائل، وہ جانتے ہیں غصہ حرام ہے، لیکن پھر غصہ آتا ہے، ان کو غصہ کرتے ہیں. جب تک کسی کو عمل کر کے دیکھا نہ جائے، فرمایا کہ یہ بات کچھ دینی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دنیاوی کاموں میں بھی طریق عمل معلوم کرنے کے لیے اہل کمال کی صحبت ضروری. اگر کوئی شخص یوں چاہے کہ محض کتاب دیکھ دیکھ کر قسم قسم کے کھانا پکانا سیکھ لے تو ایسا نہیں ہو سکتا. جب تک وہ کسی ماہر فن سے ہر کھانے کی ترکیب عملاً نہیں سیکھے گا، اس کو نہیں کھانا پکانا آئے گا. اور اگر کسی نے کتاب دیکھ کر عمل شروع بھی کر دیا کہ چلو میں پکا لیتا ہوں، تو قدم قدم پر دشواریاں آئیں گی، اور پکے گا کیا؟ آپ کھا بھی نہیں سکیں گے اس کو. اس کا انجام جو ہوگا وہ پتا ہے. فرمایا کہ جب چاہے اس کا تجربہ کر لیا جائے. تو دین میں کمال حاصل کرنا یہ تو مطلوب شرعی ہے. دین کے کمال حاصل کرنا یعنی دین کے تمام احکام پہ عمل کرنا کہ گناہ بالکل نہ ہو. انما یتقبل اللہ من المتقین. یہ دیکھیے، لوگ کرتے ہیں یہ وظیفہ وہ وظیفہ، فلاں نفل فلاں نفل، کیا ہوگا؟ گناہ کے ساتھ ہوگا فائدہ؟ کچھ نہیں فائدہ. انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو بس متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں. کیا اس آیت میں کوئی گنجلک ہے؟ یا کوئی چیز ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آنے والی ہے؟ یا کوئی ایسی بات کہی ہے جو گھما پھرا کے کہنے والی ہے؟ کھلی ہوئی بات ہے. اعمال جو ہیں اب نامال نافلہ کیے جائیں اور گناہ کیے جائیں، بھائی گناہ چھوڑنا پڑے گا، اور گناہ میں ظاہری گناہ اور باطنی گناہ دونوں چھوڑنا پڑے گا. تو اس سلسلے میں یہ مولانا مسیح اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ رہے تھے کہ اس میں اس کا پورا طریقہ جو ہے تفصیل سے ہے. پھر حضرت نے بتایا کہ دو اس میں کام کرنا یہ پڑے گا کہ سب سے پہلے تو تم کو ارادہ کرنا پڑے گا. ارادہ جب تک نہیں کرو گے کچھ نہیں ہونے کا. ارادہ کر لو گے تو مقصود کو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور طریقہ اس کو سمجھ لو کہ شریعت کے حکموں پہ پورے پورے چلنا ہے، چاہے وہ ظاہری احکام ہو چاہے باطنی احکام ہو، اور ایک اللہ والے کی رہنمائی درکار ہے. اور کچھ کام بتائے ہیں کہ اگر یہ تم کرو گے تو آسانی سے پار لگ جاؤ گے. وہ آپ کو 7 عدد میں نے بتایا تھی کہ چیزیں ہیں جو کہ ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر نمازیں قضا ہیں کسی کی تو وہ ادا کرنا شروع کر، کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز. لیکن اس میں ایک چیز بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں, ایک چیز اہم ہے کہ جو نمازیں قضا ہیں جس کی, وہ جب نمازیں قضا پڑھنا شروع کرے, مثلا ہر نماز کے ساتھ ایک عدد, مثلا عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے تو عشاء کی نماز کے ساتھ ایک نماز عشاء کی قضا بھی پڑھ لے, کیونکہ اس کے ساتھ برسوں کی نمازیں ہیں اس کے اوپر. بعض لوگوں کا یہ حال ہے, جس کے اوپر بھی ہے تو قضاء عمری کرنی پڑتی ہے. تو اس کو نیت یہ کرنی چاہیے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ عشاء کے وقت کی نماز تو ہے, لیکن کون سی, اس کی تو بہت سی عشاء کی نماز. تو یوں نیت کرے کہ بلوغ کے بعد جو میری سب سے پہلی نماز قضا ہوئی ہے عشاء کی, اس کی نیت کرے. اسی طرح سے ظہر میں کرے, ورنہ ادا نہیں ہوگی. اس میں ایک چیز باریک ہے سمجھنے کی, ہے کہ نیت جب قضا نماز کی کرے گا تو وقت اس کا تعین کرنا ضروری ہے. تو یوں تعین کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تو علم ہے کہ بلوغ کے بعد جو سب سے, اس طرح سے متعین ہو جاتی ہے, یہی طریقہ بتایا. تو جو قضا نماز قضا روزے وغیرہ ادا کرے, گناہوں سے توبہ کرے, یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے. کسی کا مالی حق اپنے ذمے ہو اس کو ادا کرتا ہے, یہ طریقہ. اللہ تعالیٰ راضی اس طرح سے نہیں ہوتے کسی کا مالی حق مارا ہوا ہے, ظلم ہے. کسی کا مالی حق مارا ہوا ہے تو اس کو ادا کرے یا معافی مانگے, اور آنکھ کان زبان کی پوری نگرانی کرے, حرام اور مشتبہ مال سے پوری احتیاط کرے, اور وضع قطع لباس شکل و صورت سنت کے مطابق رکھے. دیکھیے کلام پاک میں کتنی جگہ پہ یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, بار بار آیا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پہ چلو, ان کے حکموں پہ چلو, ان کے کہنا مانو, نہیں آیا ہے؟ تو جب یہ آیا ہے اور بالکل صراحتن آیا ہے تو یہ کیا فرض و واجب نہیں ہو گیا؟ تو یہ سمجھنا کہ ہم سنتوں پہ عمل نہ کریں, جو چاہیں کرتے پھریں, یہ غلط ہے. ہمیں ہر کام اور بالخصوص عبادات اسی طریقے سے کرنی ہوں گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا طریقہ بتا دیا ہے. اسی طرح سے شادی غمی کی رسومات, بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کس طرح سے سکھائیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیسے ہوا, رخصتی کیسے ہوئی, ولیمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے ہوئے, اسی طریقے سے کرو, اپنی مرضی سے نہ کرو. شادی ہالوں میں کر رہے ہیں اور عورتیں بھی آ رہی ہیں, مرد بھی آ رہے ہیں, یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ طریقہ تو نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کیسے کرائی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی یوں ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا تھے اور فرمایا کہ میں رخصت ہوں, اسی وقت انہوں نے ان کو تیار کیا اور ساتھ کر دیا. یوں ہوتی رخصتی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کیسے ہوئی؟ بالکل سادگی سے, کوئی کھانا کھلایا گیا, لوگوں کو بلایا گیا. تو ہم کیوں کرتے ہیں اس کے خلاف؟ اور پھر ہم کہتے ہیں ہم دین کے بڑے فنا ہیں. آپ دین کے کیا ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ شادیوں میں بھی عمل نہیں کر سکتے اور غمی میں بھی عمل نہیں کر سکتے, اپنی چلاتے ہیں, تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ بڑے دین کے ٹھیکے دار ہیں؟ آپ تو غلط چیزیں سکھا رہے ہیں. ہر معاملے میں ناجائز چیزوں سے بچنا اور اس کا پورا خیال رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے. کسی کو اپنے ہاتھ اور زبان سے مالی, قلبی اور جسمانی تکلیف اور رنج نہ پہنچے. مسلمان وہی ہے جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور کسی کی دل شکن ہی نہ ہو. اگر کوئی شخص دل خراب کرتا پھر رہا ہے لوگوں کا, تو وہ تعلق ماللہ اس کو نصیب نہیں ہو سکتا, چاہے وہ کچھ بھی سمجھے اپنی دانست میں. یاد رکھیے اچھی طرح سے. اسی طرح ہمارے بزرگوں نے بڑی احتیاط کی ہے, جن سے ملنا جلنا ہوتا ہے ان کا دل خراب نہ ہو. کل ہی دیکھیے پڑھ رہے تھے کہ اتنا حکم ہے دلجوئی کا, دلجوئی کا حکم ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دلجوئی کا ہمیں حکم دیا, حالانکہ وہ ہمارے ذوق سے مختلف چیز ہو, لیکن اگر جائز ہے تو کسی کی دلجوئی کے لیے کر لینا. تو دیکھیں کسی کی دلشک نہیں ہو, اور لوگوں سے ملنے جلنے میں کمی کرو, اور لایانی کلام اور بلا ضرورت کلام سے پوری احتیاط کرو, اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ طیبہ کا ورد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھو. یہ وہی چیز ہے, جتنی چیزیں بتائی جا رہی ہیں یا اس میں بتائی گئی ہیں سب عین قرآن و سنت سے لے کر بتائی گئی. حکیم الامت کا کمال ہی یہی ہے. اور جیسے کہنے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ طیبہ کا ورد کرو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھو, وہی چیز ہے. اب اس کے بعد نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو, تسبیح فاطمی پڑھ لو, اور سورہ فاتحہ پڑھ لو, چاروں کل پڑھ لو, سب حدیث شریف میں آیا ہوا. اور دو چیزیں اور فرمائی ہیں, ایک محاسبہ اور ایک مراقبہ. محاسبہ یہ کہ اپنے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لو اور دیکھو کہاں کہاں گناہ ہوئے, تو اس کے بغیر اپنے عیوب نظر نہیں آتے. یہ ایک بہت ہی ضروری مراقبہ. اور دوسرا مراقبہ موت کا ہوتا ہے کہ میں تصور کروں کہ میں مر رہا ہوں, اس وقت فرشتے آئیں گے اور اگر میرے اعمال اچھے ہوئے تو اچھی شکل کے فرشتے آئیں گے, یوں ہوگا, اور کسی کتاب میں پڑھ لو اس کی تفصیل, اور اگر میرے اعمال خراب ہوئے تو یوں بری شکل کے فرشتے آئیں گے, مجھے عذاب دیں گے. اسی طرح سے قبر میں کیا ہوگا اور حشر میں کیا ہوگا, یہ سب تصور میں لاؤ کچھ دیر بیٹھ کر 10-15 منٹ, اس کو مراقبہ موت کہتے ہیں. یہ دونوں مراقبے ضروری ہیں. اور پھر ایک چیز بتائی ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے, وہ ہے اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھنا, حتیٰ کہ اپنی آنکھوں سے کسی کو کیسا ہی برا کام کرتے دیکھے تب بھی اس کو حقیر نہ جانے, اپنے کو اس سے اچھا نہ سمجھے بلکہ یہ ڈر رکھے کہ کیا عجب یہ شخص پختہ توبہ کر لے اور توبہ کر کے نہایت درجے کا متقی اور پرہیزگار ہو جائے, اور میں خدا نہ کرے شیطان اور نفس کے بہکانے اور اغوا سے پھسل جاؤں اور یہ کچھ قائم نہ رہے, ایمان بھی قائم رہے نہ رہے, اپنے بارے میں ڈرے اور دوسرے کے بارے میں چاہے کیسا ہی گنہگار ہو سوچے بھی نہیں. دیکھیے اس لیے تو ہم تو زبان سے ہی کہہ دیتے ہیں, کسی کو چھوڑتے ہیں؟ کسی کو نہیں چھوڑتے, نہ وزیر کو, نہ سفیر کو, نہ اس کو, نہ اس کو, جس کو چاہے جو چاہے حقارت سے کہہ دیتے ہیں, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ یہ جو جز ہے, یہ ساتواں جز ہے تعلیم کا, کہ اگر اپنی تم اصلاح شروع کرنا چاہتے ہو تو یہ کرنا پڑیں گی تمہیں چیزیں. یہ چیزیں سب فرض و واجب ہیں نا. اور پھر اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ ساتواں جز یعنی اپنے کو کم سمجھنا, یہ سلوک کا اول قدم ہے, اس کے بغیر راستہ کھلے گا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو تم کچھ بھی کر, چاہے کیسی تم کچھ بھی کر لو, کتنی عبادت کر لو, کتنی ناک رگڑ لو, اگر تمہارے دل میں کبر ہے یعنی تم کبر پہ عمل کرتے ہو کہ دوسرے کی حقارت کو سوچتے ہو یا بولتے ہو, اس کا سوچنا تو پہلا عمل ہوتا ہے, بولنا تو بعد میں ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی کے بارے میں جب تک دل میں کوئی چیز نہ ہو وہ زبان پہ نہیں آ سکتی. تو کبر تو ایسی چیز ہے. تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ کرو, اس کے بعد ایک رہنما بناؤ اپنا, اس کو ڈھونڈو کہ جس کی باتوں کو تمہارا دل قبول کرتا ہو, اس میں شرط یہ ہے. اور تم کو اس شخص پر جس سے تم راستہ پوچھ رہے ہو دین کا, اس پر پورا اعتقاد ہو اور پورا اعتماد ہو کہ یہ میرا خیر خواہ ہے اور اس کو ضروری علم دین ہے اور یہ خود بھی عمل کرتا ہے اور جو یہ بتائے گا وہ میرے لیے نافع ہوگا, میرے لیے فائدہ مند ہوگا. اور پھر سب سے بڑی بات, اس کو یہ چیز آتی ہے یا نہیں, یعنی جو اعمال باطنا ہیں, جو بیماریاں ہیں, رذائل نفس ہیں, ان کا علاج اس کو آتا ہے. اصل چیز تو یہی ہے. اور پھر جب اتنا ہو جائے تو اب جو ہے اس کو بنا لیا اپنا بڑا شیخ بنا لیا, جو بھی چاہیں کہہ لیں نام اس کو, تو اب اس کی تجویز میں دخل نہ دیں. اب مردہ بدست زندہ ہو جائے, جیسے وہ کہے چپ چاپ سے کرتا چلے, اور یہ سمجھے کہ دنیا بھر میں میری جستجو اور میری تلاش میں میرے نفع کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دین کے اوپر چلنے میں جو رہنمائی مجھے درکار ہے, وہ یہ سمجھے کہ میری تلاش سے کوئی اور مجھے ملا ہی نہیں, سب ڈھونڈ ڈھانڈ کے آخر کسی کو پکڑا ہے, تو اب یہ سمجھ لے کہ اس کوئی ملے گا نہیں مجھے اس سے, کیوں کوئی اور ہوگا تو اس کو چھوڑو, یہاں تو وہ نہیں ہے, پابندی نہیں ہے, کوئی اور ملتا اس کے پاس جاؤ. لیکن ایسے اللہ والے کو پکڑنا جو آپ کی رہنمائی کرے دین میں, اس کے لیے ایک چیز ہے, مناسبت شرط ہے. مناسبت اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو کوئی بات کہتا ہے وہ دل میں اتر جاتی ہے, قبول کر لیتا ہے دل. اور ایک یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کے خلاف دل میں اعتراضات اٹھ رہے ہیں. یہ عدم مناسبت کی پہچان ہے. عدم مناسبت اگر ہوگی شیخ سے تو فائدہ نہیں ہوگا, کہیں اور جائے. یا پھر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدم مناسبت ہو تو مناسبت پیدا کرے. اور مناسبت پیدا کرنے کی تدبیر یہی ہے کہ جب اعتراض اٹھے ادھر توجہ نہ دے, کچھ دن تک یوں کرے گا تو مناسبت پیدا ہو جائے. تو عادت اللہ یوں ہی جاری ہے, کوئی کمال بدون استاد کے حاصل نہیں ہوتا. تو جب اس راہ طریقت میں آنے کی کسی کو توفیق ہو کہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے ظاہری اور باطنی اعمال کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے, تو ایسے استاد کو ضرور تلاش کرنا چاہیے. بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق, بغیر کسی شیخ کے جو بھی اس راہ عشق میں آیا ہے، عمر بگزشت و نشد آگاہ ہے، عمر اس کی گزر جائے گی اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہے کیا یہ طریقہ۔ تو اسی بات کو حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی نری کتابوں سے بھی کوئی مکمل ہوا ہے، موٹی بات ہے کہ بڑھئی کے پاس بیٹھے کوئی بڑھئی نہیں بن سکتا، اسی طرح سے درزی کے پاس بیٹھے کوئی درزی نہیں بن سکتا، اس کے پاس بیٹھے گا سیکھے گا تب تو بنے گا۔ نیک آدمی کے ساتھ بیٹھو گے، اللہ والے کے ساتھ بیٹھو گے تو اس کی صحبت تم کو بھی اللہ والا بنا دے گی، کوئی اور طریقہ تو ہے نہیں۔ کہ مامورات اور منہیات، جن چیزوں کا اللہ میں نے حکم دیا ہے کہ کرو اور جن چیزوں کا اللہ میں نے حکم دیا کہ مت کرو، یہ سب اختیاری ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کبھی تو یہ کہ حاصل کو غیر حاصل سمجھ دیا جاتا ہے، کبھی اس کا عکس۔ مثلا ایک شخص نے نماز میں خشوع کا قصد کیا، خشوع کیا ہے؟ اللہ میں کا حکم ہے، واجب ہے نماز میں، اس نے ارادہ کیا میں خشوع حاصل کروں گا، اور وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اس کو حاصل بھی ہو گیا، مگر ساتھ ہی وساوس اور خطرات بھی آتے رہتے ہیں۔ نماز پڑھتا ہے تو دوسرے خیالات بھی آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کو سوچنے کی کوشش کرتا ہے، نماز کی طرف توجہ رکھتا ہے۔ تو یہ شخص اب اس کو خشوع کے خلاف سمجھ کر یہ سمجھے گا کہ مجھ کو خشوع حاصل نہیں ہوا، ابتدائے عبادت میں وساوس غیر اختیاری تھی، مگر اسی سلسلے میں وہ وساوس سے اختیاریہ کی طرف چلے گئے، اور یہ ابتدا کے دھوکے میں رہ کر خشوع کو باقی سمجھا۔ یہ بھی ہوتا ہے، یعنی ایک تو خشوع حاصل تھا اور وہ سمجھا کہ مجھے تو وساوس وغیرہ کی وجہ سے خشوع حاصل نہیں، اور ایک یہ کہ وہ ابتدا میں اس کو خشوع حاصل تھا لیکن نماز کے دوران ختم ہو گیا اور اس کو احساس نہیں ہوا۔ اسی طرح سے کہ کبھی غیر راسخ کو راسخ سمجھ جاتا ہے، مثلا دو چار خفیف حادثے ہوئے، کوئی ایسی غم کی بات ہوئی، کوئی تکلیف کی بات ہوئی، تو اس میں رضا بالقضا فرض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اعتراض نہ ہو، تو وہ یہ سمجھا کہ میں نے ان حادثات میں تو راضی تھا، میں تو مجھ کو یہ درجہ حاصل ہو گیا، رسوخ حاصل ہو گیا، لیکن کوئی بڑا واقعہ پیش آ گیا تو اب دیکھتا ہے کہ مجھ کو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، میں تو وہی پریشان، وہی مصیبت میں پڑ گیا، حالانکہ وہ اس دھوکے میں رہا تھا کہ اس میں رسوخ ہو چکا ہے، لیکن حقیقت میں اس کو رسوخ نہیں ہوا تھا۔ تو حاصل کو غیر حاصل سمجھنے سے، ایک چیز حاصل ہو گئی اس کو دینی اعتبار سے، لیکن اس کو سمجھ رہا کہ مجھے حاصل نہیں ہوئی، تو وہ شکستہ دل ہو جاتا ہے، اور پھر جو اہتمام کرتا تھا وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اس کا عکس کہ ابھی کوئی چیز حاصل ہی نہیں ہوئی، مثلا حسد میں مبتلا ہے اور وہ یہ سمجھا کہ حسد کا علاج ہو گیا، اس میں یہ خرابی ہے کہ وہ محروم رہتا ہے، گناہ میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ ہے فرق، لیکن اگر کوئی شیخ ہوگا تو وہ ان چیزوں کو اپنی بصیرت سے سمجھ لے گا اور اس کو صحیح طریقہ بتا دے گا، کہ جس کی وجہ سے وہ حاصل کو یہ سمجھے گا کہ ہاں حاصل ہے، اور غیر حاصل کو سمجھے گا کہ غیر حاصل ہے، اور جس کی ضرورت ہے اس پہ کام کرے گا۔ تو شیخ کا کام ہی یہی ہے کہ اس طرح کی غلطیوں کے اوپر اس کو مطلع کر دیتا ہے۔ یہ تو شیخ کا اصلی منصب ہے، اصلی منصب ہے جو فرض ہے، اس سے زیادہ اس کے ذمے نہیں ہے، لیکن تبرعاً وہ ایک اور بھی خدمت کرتا ہے کہ مقصود یا مقدمہ مقصود کی تحصیل میں طالب کو مشقت پیش آتی ہے، کہ وہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن وہ آسان نہیں ہے، طالب کو مشقت پیش آتی ہے، مثلا غصہ ہے، غصہ بہت عجیب گناہ ہے، بہت آسانی سے نہیں جاتا ہے، تو اس کو مشقت پیش آتی ہے۔ تو وہ شیخ جو ہے تبرعاً، یہ اس کا کام نہیں ہے، لیکن ایسی تدبیر بتا دیتا ہے کہ وہی چیز آسان ہو جائے، علاج آسان ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ ایک اجمالی تحقیق ہے، لیکن اصل مشاہدہ اس کا اس وقت ہوتا ہے جب کام شروع کرے اور اپنے حال کی اطلاع شیخ کو دیتا رہے۔ اس کے بعد شیخ کی پہچان بھی لکھی ہے، جس کو پہلے بھی عرض کر دیا گیا ہے کہ شیخ کامل کی پہچان کیا ہے، لیکن اس میں سے بھی پڑھ لیتے ہیں کہ شیخ وہ ہے جو امراض باطنہ اور اخلاق رذیلہ اور حمیدہ سے پوری واقفیت رکھے، یعنی اس کو یہ پتا ہو کہ کون کون سے رضائل نفس ہیں اور کن کن طرح سے گناہ ہوتا ہے، کس کس طرح سے ان کا علاج ہوتا ہے، اور ان میں آپس کے التباس، ان کے خواص اور تاثرات کو وہ پہچانے۔ کہ مثلا غصہ، مثلا وہ پہچانتا ہے کہ غصہ جب بھی ہوگا کبر کی وجہ سے ہوگا، یہ شیخ جانتا ہے، اس کی بصیرت ہوتی ہے، اس کو تجربہ ہوتا ہے، اور ان کے حصول اور ازالے کی تدبیر پر مہارت رکھتا ہوں اور ان اخلاق کے عروج زوال سے واقف ہوں۔ اس لیے شیخ کا صاحب فن اور صاحب ذوق اور مجتہد ہونا ضروری ہے۔ اگر تاریخ کو محض کتب تصوف دیکھ کر یا لوگوں سے سن کر حاصل کیا ہو اور تربیت کرنے کے لوگوں کی بیٹھ گیا تو وہ مرید کے لیے مہلک ہے، ہلاک کرے، ہر سب کو ہلاک کرے گا، کیونکہ وہ سمجھتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ شیخ کامل کی پہچان اجمالاً تین چیزیں ہیں: نمبر ایک، اس کا دین انبیاء کیسا ہو، نمبر دو، تدبیر اطبا کسی ہو، یعنی حکیموں اور ڈاکٹروں کی جیسی ہو، اور سیاست بادشاہوں کسی ہو۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ نمبر ایک، بقدر ضرورت دین کا علم رکھتا ہو اور کسی شیخ کامل صحیح السلسلہ کا مجاز بھی ہو، خود ہی تربیت اس نے حاصل نہیں کی اور اس کو اجازت نہیں ملی ہے تو اس کو حق نہیں کہ دوسروں کو بتاتا پھرے، اور خود متقی اور پرہیزگار ہو، یعنی ارتکاب کبائر اور صغائر پر اصرار سے بچتا ہو، یعنی وہ شو کبائر گناہ میں مبتلا نہ ہو، اور صغیرہ گناہ کی طرف کوئی توجہ دلا دے تو فوراً چھوڑ دیتا ہو، اس پہ اصرار نہ کرتا ہو، اور کافی مدت تک شیخ کی خدمت میں مستفیض ہوا ہو، خواب بمکاتبت خواب بمجالست، یعنی اس کے ساتھ بیٹھا ہو یا مکاتبت کی، اور اہل علم اور فہم اس کو اچھا سمجھتے اور اس کی طرف رجوع کرتے اور اس کی صحبت سے آخرت کی رغبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی زیادتی اور محبت دنیا سے نفرت محسوس ہوتی ہو، اور اس کے مریدین میں سے اکثر کی حالت شریعت کے مطابق ہو، اور اس میں حرص اور لالچ نہ ہو، اور وہ خود بھی ذاکر و شاغل ہو، اس کے خود بھی معمولات ہوں، وہ خود بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہو، خود بھی ذکر کرتا ہو، اور مریدوں کو آزاد نہ چھوڑے بلکہ ان کی نامناسب بات دیکھے یا اس کو معلوم ہو جائے کسی معتبر ذریعے سے تو ان کو تنبیہ کرے، روک ٹوک کرے۔ جس شخص میں یہ علامات پائی جائیں وہ شیخ اس قابل ہے تو اس کو شیخ بنائے اور اس کو اکثر اعظم سمجھے اور اس کی زیارت و خدمت کو کبریت احمر جائے، اور ان کمالات و علامات کے بعد پھر شیخ کامل میں کشف و کرامات، تصور و خوارق، ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، ان کا ہونا شیخ کامل کے لیے ضروری نہیں۔ چلیے بس آج اتنی، انشاءاللہ آئندہ اس کے اصل چیز تو یہ ہے کہ بندہ کام میں لگے، بھائی اسلام میں لگنا پڑتا ہے، اور اسلام میں لگنے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ جو مراقبے بنائے ہیں کرو، اس سے خود بہت معاملہ بنے گا کہ اپنے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لے لو روزانہ، اس سے تم کو تمہارے عیب نظر آنے لگ جائیں گے، اچھا اچھا میں فلاں موقع پہ یوں کرتا ہوں، فلاں موقع پہ یہ غصہ کرتا ہوں۔ جب یہ ہو جائے گا تو پھر شیخ کو لکھو کہ میرے اندر یہ خرابی ہے، اور واقعہ لکھو کہ فلاں موقع پر میں نے یوں غصہ کیا، فلاں موقع پر میں نے یوں اپنے آپ کو بڑا سمجھا، فلاں موقع پر فلاں کی تحقیر یوں ذہن میں آئی۔ واقعہ لکھنے سے اصلاح ہوتی ہے، اور عمومی اصول معلوم کرنے سے اصلاح نہیں ہوتی۔ بس لکھتے رہو، اپنے کام میں لگے رہو، جو شیخ بتائے، جو کتابیں پڑھنے کو بتائے کرتے رہو، بس اسی سے سب اللہ والے ہوئے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق